پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ شب تاسعائے حسینی ہے، انشاءاللہ اس رات کی اور دن کی عظمت اور جس ہستی کے ساتھ منسوب ہے ہماری ثقافت میں، بعض اوقات روایت میں بھی، انہی کو، اس باب الحوائج کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے دعا کرتے، خدایا ہمیں کربلائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق راہ حق پر ثابت قدم رہنے، دین حق راہ حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا جس دین کی آبیاری کربلا والوں نے اپنے خون کے ذریعے کی ہے، اس دین کے صحیح معرفت حاصل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خدا بحق علمدار حسینی ہم سب کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ خدایا بحق سقائے اہل بیت ہم سب کو آب معرفت، آب حیات، آب جنت، آب حوض کوثر سے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بحق قمر بن ہاشم ہم سب کے دلوں کو ماہ حسینی، ماہ بن ہاشم کی نورانیت سے منور فرما۔ خدایا عباس باعث تسلی قلب اہل بیت تھے، خدایا ہمارے دلوں میں ابو الفضل کے ذریعے تسلی اور سکون اور اطمینان قائم فرما۔ خدائے دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا تمام حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ خدایا مجاہدان رائے حق کی مدد فرما، کفار مشرکین منافقین تکفیری ناصری سب کو نیست و نابود فرما، امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام حاضرین کے مرحومین شہدائے اسلام کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک درود پڑھی محمد، آئیے یہ مودت کی برکت سے، آئیے مودت کی ہدایات سے فیض حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور یہ کہ مودت تمہارے ہی مفاد میں ہے، اس نقطے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ مودت کی وجہ سے ہم اپنی فردی زندگی، گھریلو زندگی، اپنے نفس، اپنے خاندان، اپنے شہر، اپنے ملک، انسانیت کے اصلاح کر سکتے، ساتھ اپنی دنیا و آخرت سب کے اصلاح کر سکتے ہیں۔ مودت اہل بیت تمہارے ہی مفاد میں ہے، پاک انسان بنیں گے، خدائی انسان بنیں گے، خدائی حکومت بنا سکیں گے، تمہارے علوم اور معارف بھی خدائی ہوں گے، تمہارا اعمال بھی خدا کے درگاہ میں قبول ہوگا، تمہاری نسل بھی پاک ہوگی، تمہارا نفس بھی پاک ہو جائے گا۔ محبت اہل بیت دوسرے تمام نعمتِ الٰہی کے طرح، اس میں بھی افراط و تفریط کا خطرہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل یا مفرط ہوگا یا مفرط ہوگا، یعنی یا حد سے آگے بڑھ جائے گا، انتہا پسند ہوگا، یا کچھ بھی نہیں کرے گا، حد سے پیچھے رہ جائے گا۔ جاہل چونکہ معرفت نہیں رکھتا ہے، تو جس چیز کی وہ حمایت کرتا ہے بعض وقت اتنا اس میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ سب اس پیغام سے، اس عمل سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ابھی توحید کے حوالے سے یہی تکفیری گروہ مفرط ہے، اس حد تک افراد کرتے ہیں کہ لوگ توحید سے متنفر ہو جائے، اسلام سے متنفر ہو جائے، کسی نظریہ کو باطل کرنے کے لیے، منفور کرنے کے لیے، معاشرے سے اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اس میں انتہا پسندی کی جائے۔ جب دشمن آ کے نظریے کے خلاف بات کریں گے، لوگ اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ دشمن کو دیکھ کر اپنوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے، دشمن کو دیکھ کر احساس ذمہ داری بڑھ جاتا ہے، دشمن کو دیکھ کر کاہل لوگ بھی فعال ہو جاتے ہیں، سرگرم ہو جاتے ہیں، دشمن کو دیکھ کر پھر آرام کرنا، خوشیاں منانا ختم ہو جاتا ہے، احساس ذمہ داری آ جاتی ہے۔ لیکن جب یہی دشمن دوست کی شکل میں آتا ہے، یا دوست ہی معرفت کے بغیر عقل کو چھوڑ کر اس نظریے میں آگے بڑھ جاتا ہے، تو لوگ سوچتے ہیں یہ نظریہ کیسا غلط نظریہ جس کا نتیجہ یہ لوگ ہے۔ توحید کے نظریہ خدا نخواستہ کہیں گے کتنا غلط نظریہ جس کے نتیجے میں 3 سالہ بچے پھانسی دی جاتی ہے، آدمیوں کے جسم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے، تمام آثار قدیمہ کی چوری ہو جاتی ہے، مرد عورت بچے سب کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی نظریے کے حامی اگر افراطی ہو جائے، انتہا پسند ہو جائے، اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے ہی کافی ہے۔ نظریہ برحق صحیح، لیکن دیکھنے والے سب اس نظریے سے نفرت کریں گے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ حدیث فرماتی ہے، لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، جاہل ہوتے ہیں، نظریے سے باخبر نہیں ہیں، لیکن نظریے کی حمایت کرتا ہے، تو وہ چونکہ نظریے سے صحیح باخبر نہیں ہے، اس کو حدود سے باخبر نہیں ہے، اس کے صفحات کو صحیح نہیں جانتا ہے، اپنے اور غیر کو تشخیص نہیں دے سکتا ہے، تو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے یا حد سے پیچھے رہ جاتا ہے، افراد اور تفریق کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، ولایت اہل بیت بھی اسی مشکل سے دوچار رہا ہے۔ کچھ جاہل ہے اور محبت بھی کرتے ہیں، اس سے دشمنان اہل بیت استفادہ کرتے ہیں۔ ایک خود جاہل محبت کرتا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جو دل میں آتا ہے کرے، دوسرا دشمن اس کی جہالت کو دیکھ کر اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ عراق میں چند سال پہلے البتہ دہر میں ایک گروہ جو اپنے آپ کو جند سما اور فرزند امام علی کہتے تھے، 10 سال پہلے کا واقعہ ہے، نجف پر حملہ کر کے قتل عام کرنا چاہتے تھے۔ اب جب وہ پکڑے گئے حکومت عراق کے ذریعے، تو پتہ چلا ان کے پشت پر عراقی تکفیری، بڑے علماء تکفیری اور سعودی عرب سب کا ہاتھ تھا اس کے پیچھے۔ یعنی دشمن تمام راستوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہی قیان حسینی کو آپ دیکھیے، قیان حسینی کو دشمن دوستانہ شکل میں آ کر زیادہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اصل ہدف لوگوں کو مقصد حسینی سے روکنا ہے، اگر لوگوں سے کہیں مقصد حسینی سے دور ہو جاؤ، ایک حسین سے محبت کرنے والا ایسی بات کو نہیں مانتا ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، ایک لمحہ حسین سے مقصد حسین سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں حسین شہید ہوئے ہیں تاکہ تم گناہ بھی کرو تم جنت جاؤ. یہ محبت کی زبان میں یہ پیغام دیا، تو بہت سو نے اس پیغام کو لیا. کیوں لیا؟ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. اگر حسین کی معرفت ہوتی تو اسی حسین نے فرمایا تھا الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. ایسے حالات میں انسان شہادت کو آغوش لگانا چاہیے، میں امر معروف کے نکل رہا ہوں، نہیں عظیم کر کے نکل رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. دیکھیے حسین خود فرما رہے ہیں میں کیوں نکل رہا ہوں. اب حسین کے عاشق یہ پیغام لیتا ہے کہ حسین اس لیے نکلے کہ میں گناہ کروں اور حسین مجھ کو میرے گناہ کو معاف کروانے کے لیے شہید ہوئے. یہ کس وجہ سے ہے؟ معرفت حسین نہ ہونے کی وجہ سے. ایران کے شاہ کے والد نے ایک دفعہ ایران میں کہا کہ میں پہاڑ سے نیچے گرا تھا، نجات کی امید نہیں تھی. تو ایک ایسی ہستی، نورانی ہستی جس کے بازو کٹا ہوا تھا، آیا، اس نے مجھ کو نجات دی. پورا ایران میں خوشیاں منائی گئی کہ علمدار نے آ کر اس کو نجات دی ہے، نزورات تقسیم کیے گئے. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس معرفت ہو کہ علمدار نے فرمایا ہے کہ انی ابدا احامی عن دینی وعن امام صادق یقینی، میں دین سے حمایت کرتا رہوں گا ابد تک، تو یہی آدمی شاہ ایران اگر مولا ابوالفضل کے سامنے پہنچتا، مولا سب سے پہلے اسی کو قتل کر دیتے، کس طرح سے اس کو نجات دے. یہ مقصد عباس کے دشمن ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ محبت بغیر معرفت. لا تر الجاہل الا مفرطا، جب جاہل ہو حد سے آگے بڑھتا، اس کے حدود کو نہیں جانتا ہے. تو محبت اہل بیت کے ساتھ اسی طرح سے پیش آیا ہے، یہی مشکل پیش آیا ہے. چوتھے معصوم فرماتے احبونا حب الاسلام، ہم سے اسی طرح سے محبت کرو جس طرح سے اسلام نے کہا ہے. جس طرح سے اسلام نے کہا اسی طرح سے محبت کرو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ غلو محبت اہل بیت میں آیا ہے. اہل بیت کی نسبت میں دو گروہ، ایک ناصبی گروہ، ایک غالی گروہ، اور اہل بیت پر ظلم کرنے والے بھی دونوں گروہ ہیں. ناصبی روز اول سے اہل بیت کے خون بہانے والا، حق اہل بیت غصب کرنے والے، سر اہل بیت بالائے نیزہ کرنے والے، اہل بیت کے خاندان کو اسیر کرنے والے ناصبی تھے. اور دوسری طرف سے غالیوں نے ناصبیوں کے لیے زرخیز ماحول پیش کیا. یعنی اس قسم کے عقائد معاشرے میں پھیلایا، افکار پھیلایا کہ اسلامی معاشرے کو تیار کیا کہ آل محمد پر، شیعیان آل محمد پر ظلم کرے. آپ دیکھتے مولا امیر المومنین نے ناصبی کے ساتھ اس شدت کے ساتھ پیش نہیں آئے جس شدت کے ساتھ غالی کے ساتھ پیش آئے. اس کی وجہ کہ ناصبی کی وجہ سے مکتب اہل بیت کو نقصان نہیں پہنچتا، حسین شہید ہونے کی وجہ سے فکر حسینی شہید نہیں ہوئی، مکتب حسینی شہید نہیں ہوا. اسلام، جس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے یہ قربانی دی تھی، وہ شہید نہیں ہوا، اس نے ترقی کی. لیکن غالیوں کی وجہ سے مقصد حسین بدنام ہو جاتا ہے، فکر حسینی بدنام ہو جاتا ہے، شیعیان حسین بدنام ہو جاتے ہیں، اس کا نقصان بہت ہے. دوستوں کے بحث میں جو سازش کی جاتی ہے، اپنوں کے لباس میں جو سازش کی جاتی ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. تو ہمارے پاس ایسی زرنگی، عقل مندی، کیاست، ہوشمندی کی ضرورت ہے کہ حقیقی دوست اور دوست نما کے درمیان فرق کر سکے، جاہل دوست اور عالم دوست کے درمیان فرق کر سکے، اور جاہل دوست کو قیادت نہ دے قوم کی۔ اہل بیت کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان جتنی بھی محبت کرے کم ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے، مظہر صفات خدا ہے۔ عام انسان سوچ کر اس کے انتہا تک نہیں پہنچتا ہے۔ حق معرفت اہل بیت خود اہل بیت کے پاس ہے، غیر اہل بیت کو اہل بیت کی معرفت کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے حد تک معرفت حاصل کریں گے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہر جو معرفت ہمارے پاس ہونا چاہیے وہی معرفت ہونا چاہیے جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ اسی لیے غالیوں کے ذریعے اہل بیت بھی مظلوم ہوئے ہیں، شیعہ بھی مظلوم ہوئے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ شریک جو ایک بہت بڑا عالم تھا ائمہ کے زمانے میں، اس سے اس کے مذہب کے آدمی نے پوچھا، تم کیوں جعفر ابن محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث نقل نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ جو احادیث لوگ ان سے نقل کرتے ہیں اس کو دیکھ کر میں نہیں جانا چاہتا ان کی خدمت میں، اگرچہ مجھے یقین ہے کہ یہ احادیث جو ان سے منسوب ہے انہوں نے نہیں فرمایا ہے، لیکن یہ غالی لوگ جو احادیث ان کی طرف نسبت دیتے ہیں، اسی وجہ سے میرے دل نہیں چاہتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا ائمہ سے دور ہونے کے باعث، شیعوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونے کے باعث، ابھی بھی شیعوں کے درمیان اختلاف ہونے کے باعث، اور تمام غالی فرقوں کا مشترکہ چیز، ہر فرقے کے اپنی خصوصیات ہے، چار پانچ فرقے تاریخ میں غالیوں کے گزرے ہیں، نصیری ان میں سے ایک فرقہ ہے جو پاکستان میں زیادہ ان کا نام لیا جاتا ہے، ان سب کا مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حلال و حرام نہیں ہے، محرم و نامحرم بھی نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ گروہ کے تحت محرم و نامحرم بھی نہیں ہے، جنسی مسائل میں خدا معاف کرے کہ بہت حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے شاید کچھ سیریاں دیکھی ہوگی جو دشمنان اہل بیت پھیلاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس اس قسم کے غلط چیزیں شیعہ کتاب لا کر دکھاتے ہیں، در حقیقت یہ غالیوں کی بات ہے، غالیوں کے پاس یہ ناجائز چیزیں موجود ہیں۔ سنی اپنے درمیان سے ناسبیوں کو باہر نکال دے، شیعہ اپنے درمیان سے غالیوں کو نکال دے، تو یہ عالم اسلام کا اختلاف اور تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ ناسبی سنی مذہب کو خراب کر رہے ہیں، اور کس طرح سے دشمنی اہل بیت، دشمنی اہل بیت، وہ اہل بیت جن کی، یعنی اہل بیت کے علاوہ کس خاندان کی صفت قرآن میں موجود ہے، اہل بیت کے علاوہ کس خاندان کی صفت سنت میں موجود ہے، آپ خود دیکھیے نا، قرآن و سنت میں وہ واحد خاندان جس کے لیے فضیلت موجود ہے، جن کے حقوق ہے سارے مسلمان مانتے ہیں اور ماننے پر مجبور ہے، مسلمات میں سے ہے، درود بر اہل بیت، خمس اہل بیت، صدقہ اہل بیت پر حرام ہونا، محبت اہل بیت، ایسی چیزیں ہیں جس کو ہر مسلمان مانتا ہے، ایسے اہل بیت کی نسبت میں کیا حالات ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں حرم اہل بیت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے غالیوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو تو یقیناً یہ رسوا ہو جائیں گے۔ غالیوں میں حقیقت میں کچھ لوگ مفاد پرست ہیں جو قیادت کرتے ہیں، عام لوگ اچھے لوگ ہیں، یعنی در حقیقت محب اہل بیت ہیں، محب اہل بیت بغیر معرفت ہونے سے کچھ درندے ان سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، واقعاً دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، عظیم نعمت ہے، لیکن ہم نے میدان کو درندوں کے لیے خالی رکھا ہے، اسی لیے وہ ناجائز فروغ میں آپ کی خدمت میں ایسی باتیں کرنے سے کہ بجائے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یہلک فی رجلان مفرط قال مغرض قال، میری وجہ سے دو، میری ذات کے اندر دو گروہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ایک وہ محب جو غلو کرتا ہے، دوسرا وہ مبغض جو دشمنی کرتا ہے، یہ دونوں یا ناصبی اور غالی دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں میری ذات میں گم ہونے کی وجہ سے۔ یعنی غالی کے پاس بھی علی کی صحیح تصویر نہیں ہے، ناصبی کے پاس بھی علی کی صحیح تصویر نہیں ہے۔ ناصبی سمجھتا ہے علی خدائی نہیں ہے، عجیب و غریب ایک آدمی، عام مسلمانوں کے ابھی بہت بڑا عالم، میرے ذہن سے اس کا نام ابھی نکل گیا، بہت بڑے علماء میں سے ہے، وہ کہتا ہے کوئی ابن تیمیہ کی کتاب کو پڑھے، علی کے بارے میں پہلے کوئی مطالعہ نہ ہو، صرف ابن تیمیہ کی کتاب کو پڑھے تو ایسا معلوم ہو جائے گا اس کو کہ علی دشمن کا آدمی ہے جو گھس آیا ہے مسلمانوں کے درمیان، شیخ الاسلام، مفکر اسلام ابن تیمیہ جو نام دیتے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے علی کی دشمنی، ٹھیک ہے ایک آدمی کے پاس پہلے سے مولا کے بارے معلومات ہے، شاید یہ تأثر نہ لے، لیکن اگر ایک خالی ذہن آدمی ابن تیمیہ کی کتابوں کو پڑھے تو ایسا علی کی ایسی تصویر آئے گی، یہ کہ دشمن کا آدمی ہے جو مسلمانوں کے درمیان آیا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ وہابیت کے تفکر کی بنیاد 99% سے بھی زیادہ اسی کے ہے نا، آپ جانتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان فیک مثلا من عیسی ابن مریم، یا علی آپ ایسا جیسا ہے، ایک حوالے سے یعنی آپ کی مثال حضرت عیسیٰ کی مثال ہے۔ ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کی اور اس کے محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے، فَأَفْرَطُوا فِيهِ فِي حُبِّهِ فَهَلَكُوا فِيهِ، عیسیٰ کی محبت میں افراد کی انہیں حد سے آگے بڑھ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونا قرآن و سنت کے زبان میں یعنی جہنمی ہونا، مرنے والے کو ہلاک نہیں کہتے، جہنمی ہونے والے کو ہلاک۔ وَأَبْغَضُهُ قَوْمٌ فَأَفْرَطُوا فِي بُغْضِهِ، دوسرے گروہ نے دشمنی کی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اس دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ واقتصر فی قوم فنجحوا، ایک گروہ نے اعتدال کے راستے کو اپنایا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے تو کامیاب ہو گئے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیہا، تم امتحان لو ہمارے شیعوں کا نماز کے اوقات میں کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، وَإِلَىٰ أَسْرَارِنَا كَيْفَ حِفْظُهُمْ لَهَا عِنْدَ عَدُوِّنَا، ہمارے اسرار کے بارے میں دیکھو کہ ہمارے شیعہ اسرار، شیعہ اسرار اہل بیت کے کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، دشمن کے پاس پہنچ کر ایک تھپڑ کھاتے ہی تمام اسرار اگل دیتے ہیں، یہ اسرار اہل بیت، اسرار شیعہ یعنی اہل بیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ أَمْوَالٍ كَيْفَ مُوَاسَاتُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِينَا يَا مُفَضَّلَ، اور دیکھو یہ لوگ اپنے اموال کے لحاظ سے اپنے برادران مومن کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں، یہ شعور کی پہچاننے کے ذریعہ ہے۔ ما شیعۃ جعفر الا من کف لسانه وعمل لخالقه ورجا سیدہ، شیعہ جعفر نہیں ہے مگر وہ جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کی، اپنے خدا کے لیے عمل کیا اور اپنے مولا سے یعنی خدا سے امید رکھا اور خود خوف خدا اس کے دل میں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَأَنَّا يَكُونُنَا لَنَا شِعَا، یہ لوگ کس طرح سے اس زمانے کے حوالے سے، یہ لوگ کس طرح سے ہمارے شیعہ بن سکتے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَيُخَاصِمُونَ عَدُوَّنَا حَتَّى يَزِدُوهُمْ عَدَاوَةً، یہ لوگ ایسی جاہلانہ طریقے سے دشمن کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں کہ وہ وہ ہمارے دشمنی دشمن بنتے ہیں. یعنی ہمارے کچھ ایسے شیعہ ہیں جو خامخواہ بغیر منطق لڑ پڑتے ہیں, بےہودہ لڑتے ہیں اور ہماری دشمنوں کے تعداد میں اضافہ کرتے ہیں. انہم لیہدون حیر الکلب ویطمعون طمع الغراب, کوا کی طرح لالچی ہے اور کتے کی طرح گھومتے, اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں. یہ کس طرح سے ہمارے شیعہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے شیعہ وہ ہے جن کی صفات مولانا نے ذکر کیا. اس کے بعد دیکھیں مولا فرماتے ہیں اللہم انی بری من الغلات, علی فرماتے ہیں خدایا میں غالیوں سے بری ہوں, کبرات عیسی ابن مریم من النصارہ, جس طرح سے عیسیٰ نصارہ سے بری ہے. اللہم اخذلہم ابدا ولا تتنفر منہم ولا تنصر منہم احدا, خدایا سب کو کسی کی مدد نہ کرنا, سب کو اپنے رحمت سے محروم کرنا. امام بد دعا دیتے ہیں غالیوں کے بارے میں. آپ امام رضا کی حدیث سنیے غالیوں کے جواب میں ہی سارے, اللہم انا عبید, خدایا ہم تیرے بندے ہیں, وہ ابنا و عبیدک, ہمارا آبا و اجداد بھی تیرے بندے ہیں, لا نملک لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا, ہم مالک نہیں ہیں نہ نفع کا نہ ضرر کا, نہ ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ واضح مسئلہ ہے قرآن میں سارے کے بارے میں بتایا. وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن کا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان, یعنی مطلب یہ کہ خدا نہ دے تو پیغمبر و ائمہ بھی نہ اپنے کو فائدہ پہنچا سکتے نہ اپنے کو نقصان. کیوں؟ حیات خدا کی طرف سے, علم خدا کی طرف سے, ان کی طاقت خدا کی طرف سے, ان کی ولایت خدا کی طرف سے. ان کے پاس ولایت تکوینی ہے, کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. خدا نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ غالی خدا کے مقابل میں اہل بیت کو کھڑے کرتے ہیں. ولا موتا ولا حیاۃ ولا نشورا, اللہم من زعم اننا ارباب, کوئی اگر گمان کرے کہ ہم رب ہیں, فنحن الیک منہم براء, ہم بری ہیں ان سے. ومن زعم ان لنا الخلق علینا الرزق, اگر کوئی یہ گمان کرے کہ لوگوں کا خلق کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے, رزق دینا ہمارے ہاتھ میں ہے, فنحن الیک براء, ائمہ واسطہ ہونا مسلم ہے, وسیلہ فیض ہونا مسلم ہے, توسل ان کے ذریعے کرتے ہیں, لیکن رازق حقیقی خدا ہے, خالق حقیقی خدا ہے. یعنی خدا خالق و رازق ہے. براءت عیسی ابن مریم من النصارہ, جس طرح سے حضرت عیسیٰ نے براءت اختیار کی, بیزاری اختیار کی نصارہ سے. حضور فرماتے ہیں صنفان من امتی لا نصیب لهما فی الاسلام, میرے امت میں دو گروہ ایسے ہیں اسلام میں سے کچھ بھی انہیں نہیں ملا ہے. میرے امت میں دو گروہ ہیں کہ اسلام کے کچھ اثر ان کے وجود میں نہیں ہے. الناصب لاہل بیت حربا, جس نے میرے اہل بیت کے ساتھ جنگ کی, وغالب فی الدین مارق عنہ, اور جو دین میں غالی ہے اور دین سے خارج ہو چکا ہے. امام ششم فرماتے ہیں کہ دین سے خارج ہونے کے لیے, ایک آدمی دین اسلام سے خارج ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, ادنا ما یخرج به الرجل من الایمان ان یجلس الى غال فیستمع منه حدیثا. ایمان سے, اسلام سے, ایمان وہی اسلام. ایمان جب کہتے ہیں یعنی دل سے اسلام کو قبول کرنا ایمان ہے, صرف زبان سے قبول کرنا اسلام ہے. ایک آدمی غالی کے پاس بیٹھے, غالی کی باتیں سنیں, یہی سنیں تو دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے بعد امام مفضل سے فرماتے ہیں ابل اقطاب, جو امام کے زمانے میں غالیوں کے سرکردہ تھا, چھٹے معصوم کے زمانے میں غالیوں کے سرکردہ تھا ابل اقطاب, ان کے بارے میں فرماتے ہیں یا مفضل لا تقاعدوهم, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا, ولا تؤكلوهم, ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں, ولا تشاهدوهم, پانی بھی نہیں پینا, ولا تصافحوهم, ان کے ساتھ مصافحہ بھی نہیں کرنا, ہر عمل سے منع فرماتے ہیں, ازدواج سے, شادی سے, مختلف ہر قسم کے معاشرت سے منع فرماتے ہیں.
امام رضا فرماتے الغلا کفار المفوضہ مشرکون، غالی کافر ہے، مفوضہ، مفوضہ وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے اہل بیت کو خلق کیا ہے، لیکن اہل بیت کو خلق کرنے کے بعد خدا بیٹھ گئے ہیں کنارے پر، سارے کائنات کو خلق کرنے والے اہل بیت تھے، چلانے والے اہل بیت تھے، مفوضہ یعنی خدا نے اہل بیت کو خلق کرنے کے بعد اہل بیت کے حوالہ کیا ہے سب کچھ. اس کے بعد امام فرماتے ہیں من جالسهم اور خالق، جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے یا ان کے ساتھ زندگی کرتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے، ان کے ساتھ مواصلہ یعنی اچھے برخورد کرتا ہے، ان کو اپنی بیٹی دیتا ہے یا ان سے بیٹی لیتا ہے اور ان کو امن امان دیتا ہے، ان کے پاس امانت رکھتا ہے، ان سے امانت دیتا ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ کوئی بات کرے تصدیق کرتا ہے، اگر ان کے ایک کلمہ کے ذریعے، ایک لفظ کے ذریعے ان کی مدد کرے، یہ آدمی ولایت خدا، ولایت رسول، ولایت اہل بیت سے خارج. یہ اہل بیت کا پیغام ہے. عاشور کے دنوں میں ہمیں سب سے پہلے یہی سننا ہے. حسین تنہا ہو گئے، حسین کے تنہا ہونے سے پہلے پیغام حسین، پیغام اہل بیت تنہا اور مظلوم ہو چکا تھا. اگر پیغام اہل بیت سننے والے ہوتے تو حسین تنہا نہ ہوتے. امام زمانہ کیوں نہیں آتے؟ یہی حالت ہے، یہی حالت ہے. میں غالیوں کی فہرست ابھی وقت بھی آگے فہرست کی شکل میں پیش کر تو کل ناصریوں کے بارے میں عرض کروں گا، ایک فہرست کی شکل میں غالیوں کے عمل کے نتیجے میں اہل بیت کے پاکیزہ نورانی چہرہ عام مسلمانوں کے درمیان مخدوش، عام مسلمانوں کے درمیان مخدوش ہوا. اور میں جب غلط لوگ کسی کے اطراف میں آتے ہیں خود بخود لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں. اصحاب اہل بیت بدنام ہو گئے، ائمہ کے قریب ترین عظیم ترین اصحاب کے بارے میں عجیب غریب داستانیں عالم اسلام والوں کے پاس. البتہ وہاں دشمنی بھی دخیل ہے، لیکن ان غالیوں کی وجہ سے ایک زرخیز ماحول ملا اصحاب اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے. البتہ عرض یہ کر رہا تھا صرف غالیوں کی بات نہیں ہے، یہ ناصبی، یہ دشمنان اہل بیت مکر و فریب و جھوٹ بولنے میں سلامت روزگار یہ بھی ہے. اور ان کی وجہ سے جب بھی شیعہ کوئی تحریک اٹھتی تھی، اور اکثر تحریکیں اولاد ائمہ کے ذریعے اٹھتی تھی، تو یہ خلفائے عباسی اور اموی غالیوں کی طرف نسبت دے کر، یا کچھ غالی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اس وجہ سے وہ تحریکیں ناکام ہو جاتی، ان کو بدنام کرتے تھے. ابھی بھی عرض کیا وہابی شیعوں کے خلاف جتنے مواد جمع کرتے ہیں غالیوں کی کتابوں سے اٹھایا ہے، غالیوں کے تقریروں سے اٹھایا ہے، غالیوں کے اعمال کو دلیل بناتے شیعوں کے خون بہانے کے لیے، شیعوں کے قتل عام کے لیے. اور غلو کرنے والے تین مسئلے میں غلو کرتے ہیں. ایک، اہل بیت کو خدا تک لے جانا، یہ اہل بیت کو پیغمبر ہے خدا کے برابر، اہل بیت کو پیغمبر قرار دینا. اور تیسرا، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی معرفت تمہیں حاصل ہے، پھر عمل کی ضرورت نہیں. عمل مقصرین کے لیے، ائمہ کے زمانے میں ہوتا تھا، عمل مقصرین کے لیے آپ کے پاس معرفت ہے، عمل کی ضرورت نہیں. یہ تینوں غلو ہے. اہل بیت آئے ہیں انسانوں کو خدا کے ساتھ ملانے کے لیے، اہل بیت آئے ہیں پیغمبر کی تعلیم کو قیامت تک زندہ، برقرار، تاوندہ رکھنے کے لیے، اہل بیت آئے ہیں انسانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کے لیے. مقصد امامت کے خلاف ہے. اسی طرح سے یہ لوگ جعلی احادیث بناتے تھے، بہت سے احادیث جعلی ہے، اور شیعوں کے خلاف جب کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے کہ تو کوئی شیعہ احادیث ہے، جبکہ غالیوں کی احادیث ہے. ہمارے علماء علم رجال کے ذریعے نشاندہی کی ہے کون غالی ہے، کون غیر معتبر ہے وغیرہ، لیکن عام طور پر عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طرح سے شیعوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ان کے اعمال کے نتیجے میں ہے. ائمہ کے وقت کا ایک اہم حصہ غالیوں کے غلط باتوں کو ٹھکرانے میں، رد کرنے میں، مسترد کرنے میں گزرتا تھا. بعض وقت یہ غالی کسی اچھے مومن، سادہ مومن کو بلاتے تھے، دوستی کرتے تھے اور اس کو بیچتے تھے امام کے صحابی کے پاس، تاکہ حدیث کی جو یادداشت کی کتاب ہوتی تھی اس کے پاس امام کے، اس کو لائے، لانے کے بعد ان احادیث میں کم و زیاد کر کے اسی مومن کے حوالہ کرتے تھے. اس طریقے سے احادیث کو، اصحاب ائمہ کے احادیث کو مشکوک کرنے کی کوشش کی. آٹھوں امام کی خدمت میں صحابی آتا ہے، احادیث سے امام ششم پیش کرتا ہے، تو امام رضا نے کئی احادیث کو مسترد کیا، فرمائیے ابی الخطاب نے داخل کیا ہے ان کتابوں میں. اب ائمہ اضحیٰ نے کیسے پیش کیا؟ ایک دفعہ امام رضا کی خدمت میں یونس نے، عبد یونس کی تذکرہ آیا جو غالیوں میں سے ایک تھا، امام نے فرمایا اس پر ایک ہزار ہزار یعنی ایک ملین دس لاکھ خدا کی لعنت ہو. فرمایا یہود و نصارہ سے بدتر ہے، شیطان ان کی طرف محتاج ہے، شیطان ان غالیوں کی طرف محتاج ہے جھوٹ بولنا سیکھنے کے لیے. اور امام نے، امام حسن عسکری نے بعض غالیوں کے قتل کو حکم دیا، اور کئی اماموں نے بہت سے غالیوں کے سر پھوڑنے کے لیے حکم دیا، امام جواد نے، امام حسن عسکری نے، اور اس طرح سے متعدد ائمہ نے. اور ائمہ فرماتے ہیں یہ غالی اپنی دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے غرور کرتے ہیں. چونکہ ائمہ اطہار مدینہ میں ہوتے تھے، بنی عباس و رومیہ کے مظالم کی وجہ سے شیعوں سے اتنا ارتباط نہیں ہوتا تھا، تو یہ غالی اس سے بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. اور امام یازدہم کی طرف سے ایک آدمی جاتا ہے، دعوی نبوت کرتا ہے، کہتا ہے کہ امام یازدہم خدا ہے، رب ہے، میں ان کا پیغمبر ہوں. امام فرماتے ہیں یہ در حقیقت اپنے مقام بنانے کے لیے مجھ کو خدا تک پہنچا دیا. امام کو بھی بدنام، اس میں خلفائے بن عباس کا حال ہوتا تھا، امام کو بھی بدنام کرے، اپنے لیے کچھ موقع مل جائے، اس قسم کی اعمال انجام دیتا تھا. کم از کم شروع میں اختلاف اور امام کو کے لیے یہ مشکلات. ایک درود ہے محمد آل محمد. اب غلو کی طرف جانے کی ایک وجہ وہی جہالت، چنانچہ میں نے عرض کی کیوں غلو کی طرف جاتے ہیں انسان، چونکہ دین کے احکام، عقائد، افکار سے آگاہ نہیں ہے تو غالیوں کی باتوں میں آتے ہیں. اگر خود باخبر ہوتا تو سمجھ لیتا کہ یہاں پر غلط کہہ رہا ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا یہ کہ انسان کے پاس محبت ہونے کے، ایک ناصبی یا جس کے دل میں محبت نہ ہو، غالی جتنی بھی کوشش کرے کامیاب نہیں ہوگا. دل میں محبت اہل بیت ہے، لیکن وہی وہ محبت جو جہالت کے ساتھ ہے. تیسرا یہ ہے کہ عرض کیا دنیا کے لیے غلو کرتے، دنیاوی مفادات کے لیے. چوتھا یہ ہے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہے انکار معاد کرتے، لیفجر امامہ، انکار معاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنا آپ کو آزاد رکھنا چاہے، جو دل میں آئے کرنا چاہتا ہے. ابھی بھی انسان ایسا ہے، ایک طرف سے جو دل میں آئے کرنا چاہتا ہے، شہوات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک طرف یہ خواہشات ہیں، دوسری طرف موت کے احساس ہے، دینداری کے احساس ہے، فطرت انسان ہے، ایک پریشان سے رہتا ہے. اب غالی اس کے دونوں مشکل کا حل کرتا ہے، کہتے ہیں تمہارا عیاشی کرنا چاہے تو عیاشی کرو، کوئی حرام نہیں ہے، سب کچھ تمہارے لیے جائے، شفاعت تمہاری ہوگی، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ واجبات، یہ واجبات اہل بیت ہے، اہل بیت کی محبت مراد ہے اس سے. شراب یہ محرمات ہے، ان محرمات سے مراد دشمنان اہل بیت ہے، آپ تو تبرع کر رہے ہیں. تو انسان فطرتاً جنت بھی چاہتا ہے، دیندار بھی ہونا چاہتا ہے، دوسری طرف سے آزاد رہنا چاہتا ہے. دونوں مقصد کا حصول غالیوں کے ان عقیدے کے مطابق ہوتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں احادیث ہے، یہ کتاب الکتاب والسنہ بھی اردو میں ترجمہ ہوا نہیں ہوا ہے، اہل بیت کتاب قرآن اور سنت میں، اس میں تفسیر یہ احادیث موجود ہے. اسی طرح آیت اللہ جوادی انہوں نے تفسیر زیارت جامعہ لکھی ہے، اس میں بھی موجود ہے. اور کتاب غالیوں کے نام سے حرم امام رضا میں چھپی ہے، غالیان کے نام سے، اس میں تفصیل کے ساتھ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں ہر ایک کے بارے میں متعدد احادیث ہے. اب عرض کر رہا تھا کہ ان حوالات سے غلو کی طرف لوگ جاتے ہیں، بہت زیادہ ہے. صرف ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اہل بیت تمام کمالات کے مالک ہے، مظہر خدا ہے. ہم جتنی بھی کوشش کریں ان کی معرفت کے آخر تک نہیں پہنچ سکتے، یہ اپنی جگہ پر. لیکن اہل بیت نے ہم سے کیا مانگا ہے، کس مقصد کے لیے اہل بیت نے خون دیا ہے، مدینے سے کربلا تک آخری لمحہ تک حسین نے ہم سے کیا طلب کیا ہے، باقی ائمہ اطہار نے کیا طلب کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہے، اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں. جب شیطان نے خدا کے نافرمانی کی، راندہ درگاہ الہی ہوا، تو ایک دن شیطان نے خدا سے توبہ کر، خدا میں توبہ کرتا ہوں. خدا نے کہا کہ توبہ کرو، جاؤ آدم کے قبر پر سجدہ کرو. کہا کہ نہیں، یہ نہیں کروں گا، تیری سجدہ کروں گا جتنا تیرا حکم. تو خدا نے فرمایا اس طرح سے میں اطاعت چاہتا ہوں جس طرح سے میں چاہتا ہوں، اس طرح سے اطاعت کرو، نہ کہ جس طرح سے تو چاہتا ہے. وہ اطاعت نہیں ہے، وہ تم خود خدا بن گئے ہو کہ میں تمہاری اطاعت کروں. تو اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اہل بیت کے مستند احادیث کو دیکھے تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں. حسین مدینہ مکے سے نکلتے ہیں، مدینے سے نکلتے ہیں، کربلا تک آخری لمحات تک کیا چاہتے تھے ہم سے؟ قیامت کے دن بھی اسی سے سوال ہوگا. حسین کے سامنے، مادر حسین کے سامنے اگر ہمیں خوشبو ہونا چاہے تو انہی فرائض کو انجام دینا ہوگا جس کے لیے اہل بیت نے خون دیا ہے، انہی فرائض پر آنسو بہانا ہوگا جس کے لیے اہل بیت نے اپنا خون بہایا ہے. آج شب نوح میں ماہ غم ہے، علمدار عباس، قمر بنی ہاشم کی تذکرہ کرنے کی شب ہے. علمدار کی تو بڑی عظمت تھی، حدیث میں فقیہ تھے، علمدار سے محبت کرنا چاہتے، علمدار کی کچھ صفات کو اپنائے. دین شناس تھے علمدار، مضبوط ایمان کے مالک تھے، صاحب بصیرت نافذہ تھے. عصر نوح شمر آتا ہے خیمگاہ حسینی کے باہر، آواز دیتا ہے این بنو اختنا، ہمارے بہن کے اولاد، ہمارے بہن کے نور چشم کہاں ہیں؟ علمدار حسین کی خدمت میں تشریف فرما تھی، آپ نے جواب نہیں دیا. حسین نے فرمایا عجیب ہو ان کا نفاستہ، علمدار جواب دو اگرچہ وہ فاسق ہے. علمدار باہر نکلے، حکم امام کی تعمیل میں باہر نکلے، فرمایا پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ علمدار کل جنگ ہوگی، سب شہید ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے امیر عبید اللہ بن زیاد سے آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا کے لایا ہوں، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ. پوچھا کیا حسین کے لیے امان نامہ لایا ہوں؟ کہا نہیں، حسین تو شہید ہو جائے گا. فرمائے خدا کے لعنت ہو تمہارا امان نامہ پر اور تمہارے امیر پر، فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہوں، میرے لیے امان. علمدار اور شیر کے درمیان جو گفتگو ہوئی, اصحاب حسین کو اس کا علم نہیں تھا. روایت میں ہے کہ زہیر نیا نیا مکتب اہل بیت میں داخل ہو گیا ہے, راستے میں حسین سے ملاقات ہوئی تھی. آئے رات کے وقت علمدار پہرہ دے رہے تھے خیمگاہ کے اطراف میں, اپنے گھوڑے پر سوار تھے. پوچھا علمدار ایک بات کرنی ہے, عرض کرنی ہے. فرمائے پوچھو, میں نہیں اتر سکتا ہوں. خیمگاہ کے نگہبانی کے فریضے پر عمل کر رہا ہوں. عرض کیا علمدار, آپ کو پتہ ہے آپ کے والد نے کیوں آپ کے والدہ کے ساتھ شادی کی تھی؟ فرمائے تم خود بتاؤ. عرض کی اس لیے شادی کی تھی کہ خدا اس سے شجاع بیٹے عطا کرے تاکہ کربلا میں حسین کی مدد کرے. جلال میں آ گئے, اس طرح سے جلال میں آ گئے کہ گھوڑے کا رکاب کٹ کر زمین پر گرا. فرمائے زہیر, کل آپ دیکھیں گے کس طرح سے علمدار اپنی جان حسین پر فدا کرے گا. عاشور کے دن علمدار حسینی ہے, حسین کا سہارا ہے, حسین علمدار کو دیکھ کر مطمئن ہے. ایک وقت آتا ہے سارے اصحاب حسینی شہید ہو چکے ہیں, خیمگاہ میں کوئی نہیں ہے. آئے حسین کی خدمت میں, مولا شہادت کے لیے جہاد کی اجازت دیجئے, اذن جہاد دیجئے, حسین تعلق سے کام لے. تو فرماتے علمدار, اگر آپ شہید ہو جائیں گے, علمدار اگر شہید ہو جائے تو لشکر میں تفرقہ ہوگا, لشکر پر اکندہ ہوں گے. نقل کے مطابق علمدار نے دائیں طرف بائیں طرف دیکھا, فرمایا مولا کوئی لشکر باقی نہیں ہے جس کا میں علمدار ہوں, آپ اجازت دیجئے. علمدار کو اجازت ملی, شہزادی زینب کی خدمت میں گئے, بہنوں کی خدمت میں گئے الوداع کے لیے. روایت کے مطابق زینب کی خدمت میں جب علمدار پہنچے, زینب نے فرمایا علمدار میں راضی ہوں آپ جا سکتے, لیکن یاد رکھنا جب کوفے میں 21 رمضان کے دن بابا نے وصیت کی تھی میری بارے, جب آئی فرمائے بیٹی اسیر ہو کر اسی شہر میں آپ آئیں گی. میں حیران تھی زینب جیسی بہن جس کے حسین حسن محمد عباس جیسے بھائی ہو کس طرح سے اسیر ہو کر کوفہ میں آئے گی. اب آپ جو آئے ہیں اس نے جہاد لینے کے لیے, مجھے یقین آ گیا کہ میرے اسیری کے دن نزدیک ہو چکے. علمدار نے اجازت حاصل کرنے کے بعد شرع فرات کی طرف گئے پانی لینے کے لیے. سب سے پہلے اطفال حسینی کے سقات تھے, کئی دفعہ پانی لایا تھا, اب بھی علمدار پانی لانا چاہتے ہیں. جب شرع فرات پر پہنچے پیاسے تو تھے نا, چلو بھر کر پانی اٹھایا. نہیں جانتا ہوں علمدار نے کیوں اٹھایا, لیکن روایت کے یہ فرض کرا عبدالشل حسین کی پیاس یاد آ گئی, فرم الماء پانی کو گرایا. اس کے بعد دو شعر کہا, فرمایا عباس تم ٹھنڈا پانی پی کر حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ حسین کے بعد زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے, حسین کے بعد زندگی نہیں ہے. پانی گرایا مشکی سے بھر کر, مشکی سے کو بھرانے کے بعد آ گئے شریعہ فرات سے باہر نکلے, نہر فرات سے باہر نکلے. دشمن نے فیصلہ کیا ہے پانی سے مگا نہیں جائے گا, راستہ بھی بہت مشکل راستہ ہے, نخلستان سے خرما کے باغ اس سے گزرنا ہے. دشمن خرما کے درختوں کے درمیان چھپتے ہیں اور علمدار پر حملہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہزاروں کے تعداد میں دشمن ہیں, علمدار یکو تنہا ہے. ایک دست مبارک مشکیزہ ہے اور سپر ہے, ایک دست مبارک میں تلوار ہے, اس کے باوجود کوئی دشمن آپ کے سامنے نہیں آ سکتا. ایک دشمن کسی درخت کے خرما کے کمین گاہ میں بیٹھ کر علمدار کے بازو کو قطع کرتا ہے. فرماتا اللہ ان قطعتم یمینی قسم بے خدا میرے باپ سے نکل جائے میں دین خدا سے دفاع کرتا رہوں گا، حسین سے دفاع کرتا رہوں گا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ علمدار نے فرمایا یا نفس لا تخشی من الکفاری وابشری برحمت الجبار، علمدار کفار سے نہیں ڈرنا، رحمت خدا کی بشارت دوں تمہیں، خدا کی باتوں کی یاد کرتے ہیں، علمدار کو امید ہے پانی کی مگا پہنچائیں گے، اطفال حسینی کو سیراب کریں گے۔ یہ بہت بڑی تمنا ہے، علمدار کا بڑا آرزو ہے۔ آگے بڑھ رہے تھے، اچانک ایک تیر آئی، تیر آئی مشکیزے پر، پانی کا گرنا تھا کہ علمدار اب مایوس ہو جاتے ہیں، دشمن سے جنگ لڑتے ہیں، لیکن کس طرح سے جنگ لڑتے ہیں، کس طرح سے آپ جنگ لڑتے ہیں، دونوں بازو کٹے ہوئے، روایت میں اس طرح سے تیروں کی بارش ہوئی، تیروں کی بارش ہوئی کہ علمدار کے جسم اندر کا کوئی حصہ تیر سے خالی نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک ملعون آتا ہے، کہتا ہے علمدار سنا تھا آپ بڑے بہادر بڑے پہلوان ہیں، آپ کی شجاعت کہاں گئی؟ فرمایا اے ملعون، اگر اس وقت آتے ہیں جس وقت میرے بازو صحیح تھے میں تمہیں دکھاتا میری طاقت کیا ہے۔ ملعون کہتے علمدار اگر آپ کے بازو نہیں ہے میرے بازو تو ہے۔ گرز آہنین اٹھاتا ہے، علمدار اس کے سر اطہر کی طرف اشارہ کرتا، علمدار اپنی سواری سے زمین کی طرف آتا ہے۔ ایک عالم نے عالم خواب میں اسی واقعے کو دیکھتا ہے کہ جناب سیدہ فرماتے ہیں عالم علمدار کے مسائل تم کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ عرض کیا میں تو بیان کرتا ہوں۔ فرمایا یہ بتاؤ، ایسا مجاہد جس کے دونوں بازو قطع ہو، جس کے آنکھوں میں مرسی لگی ہو، جس کے پورے جسم تیر بے بس ہو، وہ زمین پر آنا چاہے کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آئے گا؟ آواز دی اخی ادرک اخاک، بھیا حسین علمدار کے سلانے آ جانا، آخری دیدار آخری زیارت کرنا چاہتا ہے۔ روایت میں ہے حسین نے بارہا درخواست کی تھی، علمدار مجھ کو بھائی کہہ کر پکار ہے۔ حسین علمدار سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن علمدار سمجھتے تھے فرزند پیغمبر ہے، میں کس طرح سے حسین کو بھائی کہہ سکتا ہوں؟ سیدی مولائے فرمایا کرتے تھے، آج حسین کی تمنا کو علمدار پورا کرنا چاہتے تھے، فرمایا اخی ادرک اخاک بھائی حسین، اپنے بھائی کے سرانے آ جاؤ۔ حسین پہنچ جاتے نہ معلوم کس طرح سے پہنچ گئے، راستے میں علمدار کے کٹے ہوئے بازوں کو یہ کی بات بھی کری اٹھاتے ہیں، سر ادھر علمدار کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں۔ بعض نقل کے مطابق علمدار نے اپنے سر کو زمین پر رکھا، حسین نے پوچھا فرمایا علمدار دیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی؟ فرمایا بھیا حسین چند لمحات کے بعد آپ کا سر ادھر اسی تپتی ہوئی ریت پر ہوگا، کوئی اٹھانے والے نہیں ہوگا۔
الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔